پوچھا ہے کہ مرزائی اور غیر مسلم سے علاج کرایا جا سکتا ہے. مرزائی کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ وہ بغیض ہے اور محاربہ ہے, نہ کرایا جائے. اور حرام اشیاء کے ساتھ علاج معالجہ جائز ہے جب اس پر صحت یا زندگی موقوف ہو. جوناگڑی نے لکھا ہے کہ عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے, گھروں میں اعتکاف غلط ہے. اور یہ والا بخاری کا دیا ہے. اس زمانے میں تو خواتین آتی تھی, خود بخاری میں ہے کہ بعد میں منع کر دی گئی تھی. جوناگڑی جو ہے دشمن خدا اور رسول ہے, جو اسلام کے خلاف مسائل بتاتا ہے. بچی کا نام مروہ رکھنا جائز ہے, بہت نامناسب بات ہے. امام الحی کے موجود ہونے کے باوجود مردے کا بیٹا یا کوئی اور جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا, وہ بھی غلط ہے, مرجو ہے. بکرے کی آنت یا جبڑی اوجڑی اور تلی کا کھانا جائز ہے. حلال جانور کی آنتڑی اوجڑی بہت زبردست ہے, شوق سے کھاؤ, میدے کا علاج ہے. نماز روزے کی فرضیت کون سی ہجری سال میں ہوئی؟ دونوں کی فرضیت مدنی زندگی میں ہوئی یا مدنی زندگی میں؟ مدنی زندگی میں ہوئی یا مکی زندگی؟ نماز تو بہت پہلے سے فرض ہے, اور پنج وقت نماز پر ہجرت سے 2 سال پہلے سن 11 نبوی میں 5 نمازیں موجودہ شکل میں فرض ہو گئی, اور روزہ سن 2 ہجری میں بدر کے فوراً بعد فرض ہوا ہے. روزے کو خواب دیکھ کر خود کو اور چچا کو جیل میں پایا ہے, تعبیر بتائیے کہ بغیر تاخیر کے سب کا خیرات کرے. صاحب دین جدائے میں حدیث ذکر کی ہے, تخریج حدیث میں اکثر مقامات پر لم اجد کہا. اکثر غیر مقلدین پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے ذکر کردہ حدیث ثابت نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ آپ نے لم اجد کس کا دیکھا ہے, کیونکہ ہدایہ پر درایہ ہے حافظ ابن حجر کا, اور اس کی عادت ہے احادیث ہدایہ سے لاعلمی ظاہر کرتا ہے. تو احادیث ہدایہ کے لیے تو نصب الرایہ ہے جمال ذیلی کی, اور وہ اصل کتاب ہے. ماردینی رحمت اللہ علیہ نے احادیث ہدایہ جمع کیے, مخارج بتائے, اور ابو زکریہ منبجی نے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب میں ہدایہ کی تمام احادیث کے ماخذ بتائے. تذکرۃ الرشید میں حضرت گنگوئی کے ابتدا میں جو القاب لگائے گئے ان میں ایک لقب غوث اعظم بھی ہے. تذکرۃ الرشید خود اور اس میں مندرجات مسلک دیوبند کے خلاف ہے. وہ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کتاب بما مصنف کے ناقابل اعتبار ہے. اس میں اور بھی بہت نامناسب باتیں بزرگوں کے متعلق لکھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة بقرہ میں مسائل ثمانیہ کا بیان ہے. ابتدائی 100 آیات توحید پر مشتمل ہے بما تفصیلات کے. اور 76 آیات میں رسالت کا بیان ہے بمارد شبہات کے، 177 آیات سے جہاد کا مسئلہ ہے، اور جہاد کا پہلا مرحلہ مجاہد کی تربیت کا وہ بیان ہوا ہے، اور اس کے لیے 5 معتقدات اور 5 عملیات بیان فرمائے تاکہ مجاہد پختہ رہے، ثابت قدم رہے. ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے 4 قاعدے ذکر فرمائے. کتب علیکم القصاص فی القتلا، مقتولوں کا بدلہ قاتل سے لینا ضروری ہے. اور کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، مال بقاعدہ شرعیہ تقسیم ہونا چاہیے. اور کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے، تحمل شدائد اور مصائب ضروری ہے تاکہ بوقت تکلیف اور پریشانی کے منزل مقصود سے پیچھے نہ ہٹے. اور ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے مت ہتیاؤ، اور تم مال حاکموں تک پہنچاتے ہو، اس طرح ناحق مال خوری کا مرض ہو جائے گا. اس آیت میں حاکموں کو کنوؤں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ حاکمان زمانہ افسران ایسا سمجھو جیسے پانی کے کنویں. پانی کے کنویں سے جب پانی نکالا جائے تو وہ آباد رہتا ہے، اور جب باہر کا پانی اس میں مل جاتا ہے تو کنواں ویران ہو جاتا ہے. وہ کام کرے اور لوگ انہیں رشوت نہ دے تو نظام سلطنت امن کے ساتھ قائم دائم ہوگا. یہ 4 قوانین السیاست المدنیہ کے طور پر ملک کے نظم و نسق کو عمدہ طریقے سے چلانے کے لیے ہیں. اب تدبیر المنزل کے طور پر القواعد المنتظمہ لتدبیر المنزل ان کا بیان ہے. چنانچہ ان میں پہلا مسئلہ ہے انفاق کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا. 215 آیت ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا حکم ہے قتال کا، 216 نمبر آیت ہے. اور تیسرا مسئلہ ہے قتال فی اشہر الحرم، آیت نمبر 217. چوتھا حکم ہے النہی عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے سے منع کرنا. النہی عن الخمر والمیسر، یہ آیت نمبر 219 ہے. اصلاح الیتامہ آیت نمبر 220. عدم جواز النکاح مال مشرکات، عدم جواز النکاح مال مشرکات، آیت نمبر 221. شناعت الجماع فی الحیض، حالت حیض میں مباشرت کرنا بڑا گناہ ہے. شناعت الجماع فی الحیض، آیت نمبر 222. المقصد الصالح من الوتی، المقصد الصالح من الوتی، آیت نمبر 223. تعظیم شعائر اللہ، تعظیم شعائر اللہ، آیت نمبر 224. مسئلۃ الایلاء، مثلۃ الایلا آیت نمبر 224، احکام الطلاق آیت نمبر 228، مسائل الرضاع مسائل الرضاع شیر خواری کے مسائل و آداب، دودھ پلانے کا مسئلہ، مسائل الرضاع آیت نمبر 233، ایلا 224 ہے، طلاق 228 ہے اور رضاعت 233 ہے. عدت المتوفا عنہا زوجہا، جس خاتون کا خاوند مرا ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، آیت نمبر 234. حکم الخطبہ، حکم الخطبہ نکاح کی دعوت معتدہ کو نہیں دینا ہے، ہاں دور دراز بات ہو سکتی ہے. حکم الخطبہ آیت نمبر 235. طلاق الغیر مدخول بہا، طلاق الغیر مدخول بہا آیت نمبر 236. تاکید الصلات، نماز صحیح طرح پڑھو، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. 238. الوصیہ 240. حکم المتعہ، حکم المتعہ جس خاتون کا مہر مقرر نہیں ہوا ہے اس کو جو جوڑا دیا جاتا ہے اس کی تفصیل، آیت نمبر 241. یہ 18 قسم کے مسائل ہیں جو تدبیر منزل گھر آباد کرنے کے لیے ضروری ہے. پورا ملک گھر ہے، اور جب مجاہد کے ملک میں اور گھر میں حالات کشیدہ ہو تو وہ کفار سے اور غیروں سے کیا جنگ کرے گا. اس سے پہلے بعض اہم مہم مسائل ہیں. یسألونک عن الأہلۃ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. اہلۃ ہلال کی جمع ہے، چاند کی جمع ہے. ہمارے ہاں چاند کی جمع بھی چاند ہے، چاند ہے، یہ کوئی خاص اردو نہیں ہے، چاند ہے چاند. یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں. بعض صحابہ نے پوچھا تھا، ما بال الہلال یبدو دقیقا مثل الخیت ثم یزید حتی یمتلیا ویستویا ثم لا یزال ینتقص حتی یعود کما بدا اللہ یکون علی حالت واحدہ کالشمس. صحابہ نے پوچھا تھا، چاند جب طلوع ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے باریک، پھر بڑھتا ہے بڑھتا ہے، پھر آخر میں ڈوب جاتا ہے، اور یہ سورج کی طرح ایک حال پر کیوں نہیں رہتا؟ یہ سوال ہوا تھا. تفسیر صفوة التفاسیر، صفوة التفاسیر للصابونی جلد اول صفحہ 125. اور مفہمات میں، مفہمات صفحہ 18 پر ابن عساکر عن ابن عباس ہے کہ پوچھنے والے معاذ بن جبل تھے، ثعلبہ بن غنمہ تھے، یسألونک عن الأہلۃ، یہ پوچھتے آپ سے چاند کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ اوقات جاننے کے لیے ہے لوگوں کے لیے، اور خاص کر حج کے احکام کے لیے. حج کا سارا تعلق ہی چاند سے ہے، اور ذوالحج کے 10 تاریخ 13 تاریخ تک حج ہوتا ہے، 9 ذوالحج کو عرفات ہوتا ہے جو حج کا رکن اعظم ہے، اور 10 سے لے کے 12 تک طواف زیارت ہوتا ہے جو حج کا دوسرا بڑا رکن ہے. انہوں نے جو سوال کیا تھا کیوں گھٹتا ہے کیوں بڑھتا ہے، یہ بظاہر اہم سوال نہیں تھا، اور ان کو جو بتایا کہ لوگوں کے اوقات اور خاص کر حج کے مسائل چاند سے معلوم ہوتے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی نے غلط سوال کیا، آپ نے اس کو سوال اچھا کر دیا، اس کو ہم کہیں گے تسدید السوال، مسئلہ تو تسدید السوال. لوگ پوچھتے ہیں ایسے، ضروری صاحب، طالب علم اس کو روک لیتا ہے، ایسا پوچھتے ہیں مفتی صاحب کا ہے، مولانا صاحب کا ہے، اس طرح کوئی پوچھتا ہے تیرے کلاس فیل ہو، اس طرح نام لیتے ہو گیا، تو وہ غریب گنوارا کہہ جاتے ہو تو گنوارا ہے، ان کے خیال میں محترم کہہ دیا بس بہت بڑا کام ہو گیا، ایک حرجین ادا کر لیا. تو تسدید السوال، لوگوں کو پوچھنے کے طریقے بتانا یہ بھی ضروری ہے، آداب بتانا ضروری ہے. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بہت بیمار تھے اور ان کو کھانسی کے دورے پڑتے تھے. حکیم عبدالسلام بلیح آبادی آئے تھے. حکیم عبدالسلام بلیح آبادی بڑے بڑے محدثین کے ساتھ رہے تھے. وہ مولانا محمد قاسم سے بیمار بھی تھے اور کھانسی بھی تھی، اور ان کی ویسے گفتگو کی جو زبان تھی وہ سادی تھی. حکیم عبدالسلام 8-10 دن بیٹھا رہا، کوئی علمی بات نہیں ہوئی. حکیم عبدالسلام جاتے وقت کہنے لگا، پتہ نہیں ان کو کیوں شیخ الہند کے استاذ کہتے ہیں، بڑے بڑے نام دیے جاتے ہیں، یہ تو عام سا آدمی ہے. تو مولانا عبد الکریم گمتھلے نے حضرت شیخ الہند کو کہا کہ حضرت صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں. شیخ الہند نے کہا حکیم عبدالسلام متاثر ہو یا نہ ہو، حضرت کی طبیعت ناساز ہے، کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے. مولانا عبد الکریم گمتھلہ اور حضرت شیخ الہند کے درمیان کچھ بدمزگی بھی ہو گئی. اتنے میں خدا کا کرنا یہ تھا کچھ مہمان آئے اور انہوں نے سوال کر لیا کہ نماز اور زکات اکٹھے سے کرو تھے، روزہ علیحدہ اور حج بالکل علیحدہ، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مولانا محمد قاسم صاحب نے گلا کنکھارا اور فجر سے زہر تک تقریر کی اور ایک دفعہ بھی کھانسی نہیں آئی، اور پھر زہر کے بعد کھانا کھایا گیا، اور پھر مغرب سے عشاء تک پھر گفتگو کی، نماز اور زکات سمجھایا کہ ان کا انسلاک کیوں ہے، اگلے دن پھر روزہ اور زکات حج سمجھائے. اروائے ثلاثہ میں پوری تقریر موجود ہے. حکیم عبدالسلام ملیح آبادی بیگ ویگ اٹھائے ہوئے تھے، واپس رکھ دیا اور کہنے لگا کاش کے فلاں محدث آج زندہ ہوتے اور حضرت نانوتوی کی تقریر سن لیتے تو وہ نئے سرے سے پڑھنا شروع کر لیتے. اور پھر یہ شعر پڑھا کہ ای ہست کی خون خوردہ و دل بردہ بسیرا، ای ہست کی خون خوردہ و دل بردہ بسیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کا سیرا. یسألونک عن الہ اللہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں، چندوں کے بارے میں نہیں کہ چندے کہاں سے کریں گے. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ تو اوقات بتانے کے لیے ہے لوگوں کو اور حج کے لیے. مواقیت مواعید کے وزن پر میقات کی جمع ہے، اور میقات احرام میں تو جگہ کا نام ہے لیکن دیگر عبادات میں نفس توقید کے معنی میں آتا ہے. میقات حج کے احکام میں مواطن ہے، جگہ ہے، میقات لملم و میقات جحفا و میقات ذات القرن و میقات ذات العرق. سمجھ گئے؟ لیکن یہاں پر مصدر امیمی ہے، نفس توقید مراد ہے. آپ فرما دیجئے یہ اوقات جاننے کے لیے ہیں لوگوں کو اور حج کے لیے. ولیس البر، یہاں بر اسم واقعہ ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں نے پہلے میں تاویل کی تھی. ولیس البر، نہیں ہے پوری نیکی، بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ آؤ گھروں میں پیچھے سے. ولکن البر من اتقا، لیکن نیکی یہ ہے کہ گناہوں سے بچ کے رہے. وآتوا البیوت من ابوابها، آؤ گھروں میں دروازوں سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. زمانے جاہلیت میں جب لوگ حج کا احرام باندھ لیتے اور پھر ان کو گھر آنا ہوتا، وہی کے رہنے والے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم دروازے سے اب نہیں آ سکتے، احرام بند ہوا ہے، اور پیچھے سے مکان پہ چڑھ کر چور کی طرح دیکھو تو جگہ جگہ احرام سمیت چور مکانات پہ چڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا. علماء نے اس سے استدلال دوسرا بھی کیا ہے کہ اپنی عورت سے صحیح راستے سے ملا کریں، ناجائز راستوں سے ملنا بہت بڑا گناہ ہے. جب عورت سے ناجائز راستے سے ملنا اپنی بیوی سے گناہ ہے تو فما تقولو اذا وقع الرجل على الرجل. جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کو اوپر اٹھایا نیچے پٹخ دیا. وامطرنا علیہم حجارتم من سجیل مندود مسومتن عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، پتھروں کی بارش ماری گئی. اللہ، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، لیکن حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو. 73-74 میں ایک واقعہ پیش آیا اور پورے ملک میں مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی. امام الاثر مولانا انور شاہ کے علوم کے امین استاد محترم حضرت بن نوری کل پاکستان مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، اور پنجاب میں ایک عظیم جلسہ ہوا لاہور میں، کل پاکستان کے علماء و مجاہدین طلباء جمع تھے، اور مقررین کی جیسی عادت ہوتی ہے جوشیلی تقریریں کی. حضرت بن نوری نے بھی ایک نرم سی تقریر کی. تو حضرت کا مقام تو سب مسلمان برابر جانتے تھے، لیکن پنجاب کے بعض مقررین جوشیلوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم نبوت کا امیر کمزور پڑ جائے. حضرت سٹیج پر بیٹھے تھے، ہنس رہے تھے، اور حضرت نے کہا کہ مجھے دوبارہ لاؤڈ سپیکر دے دو، پھر دے دو. تو اس وقت جو حضرت نے تقریر کی اس میں آپ نے فرمایا کہ ہم زیادتی نہیں کریں گے، اللہ کی مدد نہیں ہوگی. جہاں تک مضبوطی کا تعلق ہے تو وہ وقت فیصلہ کرے گا. اور آپ نے ایک عربی کا شعر بھی پڑھا اور ایک فارسی کا پڑھا. آنا من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، آمنم کاندر میں آنے خاک و خون بینی سرے. کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ تیر ہماری پشت پر لگے گا، جب بھی ہماری لاش اٹھانے آؤ گے تو سینہ چلنی ہو چکا ہوگا. ایک زبردست جوش اور ولولہ پیدا ہوا. تو حضرت فرماتے تھے کہ ولا تعتدوا، حد سے نہیں بڑھو، زیادتی نہیں کرو، اور زیادتی کرنے والے کے ساتھ اللہ مدد نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں. کسی موقع پر بھی حد سے نہ بڑھے. حکومت مجاہدین کو مارنے میں حد سے بڑھ گئی تو جگہ جگہ ذلیل ہو رہی ہے. اور ان کے بعض جنگجو بعض اقدامات غیر شرعی کرتے ہیں تو ان کو بھی دقتیں پیش آ رہی ہیں. وقتلوہم مارو انہیں حیث و ثقفتموہم جہاں پاؤ ان کو واخرجوہم من حیث و اخرجوکم نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو مکہ سے نکالا تھا مسلمانوں. والفتنہ تو اشد من القتل اور یہ مشرکین کا فتنہ زیادہ خطرناک ہے قتل و غارت گری سے. ذرا غور سو کر لو اس آیت کو غلط پڑھا جاتا ہے. یہ پڑھا جاتا ہے والفتنہ تو اشد من القتل مطلب یہ کہ یہ جنگ و جدال جو ہے یہ فتنہ ہے قتل و غارت گری ہو لیکن یہ نہ ہو. آیت اس طرح نہیں ہے. آیت یہ ہے کہ مشرک اور خدا کے دشمنوں کو مارو ان کا وجود فتنہ ہے اگر یہ قتل سے ختم ہو سکتے تو مارو انہیں. سمجھ گئی بات. والفتنہ تو جی مشرکین کا وجود دشمنان خدا اور رسول کا باقی رہنا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے قتل و غارت گری سے بھی. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه مت قتال کرو ان مشرکوں سے مسجد حرام کے سامنے یہاں تک کہ وہ قتال کرے تم سے اس میں. فان قاتلوكم پس اگر وہ تم سے قتال کرے فاقتلوهم پس مارو انہیں كذلك جزاء الكافرين اسی طرح سزا ہے کافروں کی. فَإِنْ اِنْتَهُوا پس اگر وہ باز آئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. مسجد حرام کے احترام و ادب میں قتل و غارت گری تو جائز نہیں ہے لیکن اگر وہاں کوئی حملہ آور ہو جائے تو پھر اس کا مارنا جائز ہے. 1980-81 میں حرم شریف میں فتنہ ہو گیا تھا اور اس میں تمام غیر مقلد تھے. پیر جھنڈا کے دو بیٹے نور الحق اور ایک اور دونوں اس میں مارے گئے. تمام غیر مقلد تھے. امام مہدی کا دعویٰ کیا اور امام سبیل کو پکڑ لیا لیکن وہ چھوٹے قد والا ہے کسی پختون سے جنا کیپ لے کے سر پہ رکھا اور بھاگا. اور پھر جب بادشاہ کی طرف سے حملہ آیا اور جنرل ضیاء مرحوم نے بھی بھرپور مدد کی بادشاہ کی پورے کمانڈوز بھیجے حرم شریف کے اندر پانچ دن تک نہ طواف ہوا تھا نہ نماز ہوئی تھی اور یہ لاشیں ساری پڑی ہوئی تھی جگہ جگہ. توبہ. علماء نے اس وقت جو فتویٰ دیا تھا باغیوں کو قتل کرنے کا یہ آیت لکھی تھی ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ وَقَاتِلُوهُمْ لَڑو ان سے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ نہ رہے یہ کفر کا فتنہ. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور رہے دین خالص اللہ کا. فَإِنْ انْتَهَوْا پس اگر یہ باز آئے فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پس نہیں ہے کوئی زیادتی مگر ظالموں کے ساتھ. الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت کے مہینے حرمت کے مہینوں کے بدلے میں ہیں. والحرمات قصاص اور حرمتوں کا بدلہ لیا جائے گا. تم نے کم بے اعتنائی کی کم بدتمیزی کی نبی آخر زمان کو کیسے کیسے تکلیفیں پہنچائی. فمن اعتدى علیکم پس جس کسی نے چڑھائی کی تم پر فاتدو علیہ پس تم بھی زیادتی کرو اس پر انہیں بدلہ لو. بمثل ما تدا علیکم جتنی چڑھائی اس نے کی تھی. واتقوا اللہ سے ڈرو وعلمو جان لو ان اللہ مال متقین بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اللہ. صحابہ کرام نے ایک موقع پر ایک جگہ حملہ کیا تھا. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے. وہ نکلی رجب کی پہلی تاریخ. اس پر بہت شور کیا مشہور اس کا جواب دیا اور آگے تفصیل سے دوبارہ جواب آ رہا ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ٹائم پر دین پر صرف کرو، طلباء پر خرچ کرو، مدارس اور مسجدیں بنواؤ چلاؤ، خیر بڑھے گی شر کم ہوگا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ میں. ایک ایسا کام کرنا کہ جو آدمی کے کرنے کا نہ ہو اور اس کا وبال سخت ہو، نامناسب بات. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ایک آدمی ہوائی جہاز سے کودتا ہے اور وہ کمانڈو نہیں ہے، یقیناً نقصان اٹھائے گا. وے دم دم چی نورزی اور لاس اچھی خامار تھا اگو رچم یار. بلا تلقو بھی جی کو ملتا ہلوں گا. وہ احسنو، احسن علوم آؤ اور مسئلے سمجھو. احسنو احسنی بنو، انفقو اور پھر احسنو. حاصل یہ ہے کہ جب خرچ کرنا ہی ہے تو احسن العلوم والوں کو دیا کرو. کیا نقصان کی بات ہے، طلباء مستحق نہیں ہے، سارے مدرسوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں الحمدللہ جانوروں کے قطار کھڑے ہیں طلباء کو کاٹنے کے لیے. الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ بھی پسند فرماتے ہیں احسنیوں کو. محسن احسن یحسنوں سے احسان کرنے والے، شرافت لفظیہ تو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، معنوی کی بھی درخواست ہے کہ اللہ عطا فرمائے. بات سن لو ذرا، فرمایا خرچ کرو اور احسان سے پیش آؤ، خرچ کرو اور اچھی نیت سے اچھی جگہوں میں دو تو ہلاکت سے بچ جاؤ گے. اشارہ ہے کہ اگر خرچ نہ کیا یا کیا لیکن غلط جگہ میں دے دیا، اس کا وبال یہ ہے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. آج جو لوگوں کو پکڑ کر مال لیا جا رہا ہے، گھروں میں ڈاکو اتر رہے ہیں، بینک کے راستے میں پکڑتے ہیں، بینک کے ساتھ سے ہی ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اصل بات اللہ کے دین پر خرچ نہ کرنا ہے. وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جب خرچ کرنے کی بات آئی اور احسانات کرنے کی تاکید آئی، پھر بڑی عبادات میں سے حج اور عمرہ ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، توبے کے ساتھ، اپنے احباء محبوبین اعزاء اقربا کے ساتھ، جن کو ہم چاہے جو ہمیں چاہے ان کے ساتھ بار بار نصیب فرمائیں. اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، حج فرض ہے عمرہ سنت ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک لیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو ہو سکے قربانی. اگر حج کا احرام باندھا یا عمرے کا، جیسے حدیبیہ کے موقع پر سنچی ہجری میں پیغمبر نے اور صحابہ نے احرام باندھا لیکن راستے میں روک لیے گئے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت مونڈو سر کے بالوں کو. کسی طالب کو بطور سزا کے تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بال منڈا کیا ہے، ورنہ قانون اور داخلے کی شرائط میں سے، آداب میں سے نہیں ہے، غلط ہے. سر کے بال رکھنا سنت ہے. بعض طلباء سنت کے بجائے انگریزی بال رکھتے ہیں، پھر ناظمان اور اساتذہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، طالب ہو کر اور انگریزی بال رکھے، چلو گنجا ہو کے آؤ. یہ سزا ہے، اور سزا یافتگان کے لیے سر منڈوانا ٹھیک ہے. میری گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ حلق اور راس منع ہے. امام طحاوی نے امام اعظم سے اباحت یا سنیت نقل کی، بلکہ ہم اس سے اولا صورت سنت بال رکھنا، خواہ لمہ ہو یا جمعہ ہو یا وفرا ہو، اس کی تاکید کرتے ہیں. اور یہ تو حالت احرام ہے جس میں سر کے بال رکھنا اور تمام جسم کے بال ناخن نہ لینا یہ ضروری ہے. حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے نیاز کعبہ اپنے ٹھکانے کو، الہدی نیاز کعبہ. فمن کان منکم مریضاً او بھی عزم من راسہ, پس جو کوئی ہو تم میں بیمار یا اس کو تکلیف ہو سر میں, اور سر کے بال نہیں رکھ سکتا ہے, بخاری شریف میں ہے, حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکلیف میں تھے, آپ نے پوچھا احوام مراسکت اوزیک, کیا یہ سر کے کیڑے مکوڑے تکلیف دیتے ہیں؟ اس نے جی حضرت, فرمایا آپ سر کے بال منڈا لے اور اس کے بدلے میں پھر جرمانہ دے دے. جو شخص بیمار ہوا یا جو شخص سر کے بال سر کے اندر درد تھا اور بال منڈانے پڑے وقت سے پہلے, ففدیتم من صیام, پس فدیہ دے دے روزے رکھ کے 3 دن, او صدقت, یا صدقہ کر لے, او نسک, یا قربانی دے. اگر روزے رکھے اور اگر روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہے تو صدقہ دے دے سا کے اعتبار سے, ورنہ قربانی کا کوئی جانور خواہ وہ مینڈا اور بکرا کیوں نہ ہو وہ کاٹ دے. فیضا امن تم, بس اگر تم امن سے ہوئے, فمن تمتا بالعمرت الى الحج, بس جس کسی نے فائدہ اٹھایا عمرہ حج کے ساتھ کر کے, فمستے سرم الى الحج, بس جو آسانی ہو قربانی, فمن لم یجد, جو قربانی نہ دے سکے, فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج, بس 3 دن روزے رکھے حج میں, یعنی آخری دن عرفہ ہو, وسبات اذا رجعتم, اور 7 دن جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ, اذا رجعتم وطن واپس چلے جاؤ, یہ ضروری نہیں ہے اگر وہاں بھی ٹھہر لے, کسی نے حج تمتو یا حج قران کیا اس پر قربانی واجب ہے اور قربانی کی توفیق نہیں ہے, تو 3 دن حج سے پہلے اور 7 دن حج سے فارغ ہو کر روزے رکھ لے. تلک عشرت کاملہ, یہ 10 دن پورے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ واسطے ان کے ہیں کہ نہ ہو باشندے مسجد حرام کے. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ جو شوال یا ذیقعد میں عمرہ کر چکا ہے وہ حج تمتع یا قران نہیں کر سکتا ہے, وہ حج افراد نہیں کر سکتا, اور یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے اشہر حرم میں عمرہ نہ کیا ہوا ہو تب جا کر کے وہ حج قران یا حج تمتع کرے گا. حج تمتع میں تو وہ نکلتا ہے اس سے, وہ کر سکتا ہے, لیکن حج قران میں ایک ہی احرام سے دونوں ہوتے ہیں. یہی فرق ہے حاجی متمتع ساق الحدی اور حاجی قارن میں, کہ حاجی متمتع ساق الحدی وہ ایک احرام میں ہوتا ہے, پہلے عمرے کا اور بعد میں حج کا, اور حاجی قارن 2 احراموں میں ہوتا ہے شروع سے ہی. انہ قرن الواحد بالثانیہ, یہ واسطے ان لوگوں کے ہیں جو نہ ہو موجود مسجد حرام کے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وعلموا جان لو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. چونکہ حج کے آداب آ گئے تو اس ضمن میں پورا مسئلہ, الحج جو اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں, شوال ذیقعد ذی الحج. شوال ذیقعد اس مہینوں میں کیا کام ہے؟ تیاری ہے, نیت باندھنا ہے, سفر کرنا ہے. ویسے حج تو چند دن کا نام ہے. ثامن ذی الحج کو احرام باندھو, 9 کو عرفات چلے جاؤ, شام کو مزدلفہ آ جاؤ وہی رہو, 10 کو منا چلے جاؤ اور جمرہ عقبہ کی رمی کر لو. اگر متمتع اور قارن ہے تو قربانگاہ جا کے قربانی کر لو, اس کے بعد احرام کھول دو اور اپنے کپڑے پہن کر کعبہ شریف آؤ اور طواف زیارت کر لو 10, 11, 12 کے سورج ڈوبنے سے پہلے, اور پھر روزانہ رات کو وہیں جایا کرو, منا میں ٹھہرا کرو 11, 12, 13, 11, 12 کر کے راتوں رات نکل جائے. اگر رات ہو گئی تو 13ویں کی رمی بغیر جانا مکروہ ہے. صبح صادق داخل ہو گئی 13ویں کی تو 13ویں کی رمی واجب ہو گئی, اور مسائل تفصیل کے ساتھ مناسک میں موجود ہے.